الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: أم كنتم شهداء إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور ذمہ داران، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے قیمتی دولت اور سرمایہ عطا فرمایا ہے وہ ہے ایمان، توحید اور رسالت کا وہ عقیدہ جو ہر زمانے میں اہل ایمان کی خصوصیت رہی ہے، اور خود بھی اس کے اوپر جمنا اور اپنی نسلوں کو اس کی تعلیم دے کر اس پر جمانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے. ایک ماں باپ کے لیے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنا، مستقبل سنوارنے کا کیا مطلب؟ آپ کا بچہ سعودیہ پہنچ جائے، دبئی پہنچ جائے، عمان اور قطر پہنچ جائے، اس کا نام ہے مستقبل کا سدھرنا. نہیں. مستقبل کے سدھرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بچہ اس طریقے پر آ جائے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا. حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جہاں تمام انسانوں کی گویا اس بات کا کی فکر کرتے تھے کہ ان کو اسلام اور ایمان کی دعوت دی جائے, وہاں وہ اپنی نسلوں کے متعلق بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. ابھی میں نے چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں, ان میں انہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا. حضرت یعقوب علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, اور وہ بھی بیان کرنے کے لیے جو انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا وہ بھی بڑا عجیب و غریب. کیا تم اس وقت جب کہ حضرت یعقوب علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کی موت کا وقت آیا موجود تھے؟ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے اور اسی قرآن میں یہ آیتیں ہیں. جس وقت یہ آیتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہیں, حضرت یعقوب علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کی اس واقعے کو سینکڑوں سال گزر چکے تھے, صدیاں بیت چکی تھی, پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا حضرت یعقوب علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کی موت کا جب وقت آیا تم لوگ موجود تھے؟ یہ میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا, اردو میں سمجھ میں آ رہی ہے نا. باری تعالیٰ سوال کرتے ہیں, کیا تم لوگ موجود تھے, کیا ہوا تھا اس؟ دیکھو آپ کے علاقے میں, آپ کی بستی میں کوئی اہم واقعہ پیش آیا, ایسا واقعہ جس جو سب لوگوں کے لیے موضوع بحث بنا ہوا ہے, ہر آدمی اس کا چرچا کر رہا ہے, اور اتفاق یہ ہے کہ اس واقعے کے پیش آتے وقت آپ وہاں موجود تھے. ایسے موقع پر جب لوگ اس کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ آگے بڑھ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں, یہ بات جو آپ کر رہے ہیں کیا آپ اس وقت موجود تھے؟ لوگ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں, آپ کے نہیں تھا. میں تھا, کیا ہوا بتاؤں؟ گویا اللہ تعالیٰ ایک عجیب انداز سے اس واقعے کو قرآن میں ذکر کر رہے ہیں. ظاہر ہے حضرت یعقوب علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کی موت کا وقت جب آیا تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صدیوں پہلے کی بات ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے. قرآن پاک کے پہلے مخاطب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا, اور پھر ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت, پوری انسانیت اس کی مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک سوال کر رہے ہیں کہ حضرت یعقوب کی موت کا جب وقت آیا کیا تم لوگ موجود تھے؟ ظاہر ہے موجود نہیں تھے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں موجود تھا, میں تھا, مجھے معلوم ہے, میں بتلاتا ہوں کیا ہوا تھا. اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي, حضرت یعقوب علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام نے اپنی موت کے وقت اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا. آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ بارہ. بارہ آج کل تو بارہ کا نام سن کر لوگوں کا سینہ بیٹھ جاتا ہے, بارہ اولاد کا نام سن. حضرت یعقوب علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کے بارہ بیٹے تھے, ان بارہ کے بارہ بیٹوں کو حضرت یعقوب علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام نے اپنے پاس ملایا موت کے وقت. ذرا اس سے پہلے اس واقعی کے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت یعقوب کون ہے. حضرت یعقوب علیہ نبیانہ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے. یہ بنو اسرائیل جو ہیں وہ سب انہی کی اولاد، اور بنو اسرائیل میں جتنے بھی نبی ان کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ نبیانہ والسلام تک، وہ سب ان کی اولاد. خود حضرت یعقوب اللہ کے نبی، ان کے ابا حضرت اسحاق علیہ نبیانہ والسلام وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ والسلام وہ بھی اللہ کے نبی خلیل الرحمن، بلکہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی دنیا میں آئے وہ سب انہی کی اولاد سے. اور انہی حضرت یعقوب کے چچا حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ نبیانہ والسلام وہ بھی اللہ کے نبی. پورا گھرانہ نبوت کا گھرانہ، تین پیڑھیوں سے حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے یعقوب اسماعیل، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت ان کے بیٹے اسحاق و اسماعیل، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب. اور آج حضرت یعقوب اپنے جن بارہ بیٹوں کو جمع کر کے بات کر رہے ہیں، ان بارہ بیٹوں میں بھی ایک اللہ کے نبی ہیں. کون؟ حضرت یوسف علیہ نبیانہ والسلام. جب موت کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. دنیا کا دستور ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو آدمی کو جب اندازہ ہو جاتا ہے، ویسے تو کسی کو معلوم نہیں موت کب آنے والی ہے، لیکن کبھی ڈاکٹر لوگ بھی بتلا دیتے ہیں بھائی اب بہت زندہ رہے ایسے حالات نہیں ہیں. یہ آدمی کو خود کو بھی اپنے متعلق کبھی خیال اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب زیادہ دن میں رہنے والا نہیں، تو اس وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری ساری اولاد، بھائی وہ فلانا بیٹا دبئی میں ہے بلاؤ اس کو، فلانا سعودیہ میں اس کو بھی بلاؤ، فلانا کویت میں ہے اس کو بھی بلاؤ، فلانا بمبئی میں رہتا ہے، سب کو جمع کریں گے، کوئی بے رہ نہ جائے. آج ابا جو ہے نا آخری بات کر لینا چاہتے ہیں، کس سے؟ اپنی اولاد سے. حضرت یعقوب علیہ نبیانہ والسلام کو بھی جب یہ خیال آیا، اندازہ ہوا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا. گویا یہ وہ گھرانہ، یہ جو بارہ بیٹے بیٹھے ہیں وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کے چار نسلوں میں، چار پیڑھیوں میں کیا ہے؟ نبوت. حضرت ابراہیم خلیل الرحمن، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل وہ اللہ کے نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب جن کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے نبی، اور جن بیٹوں سے گفتگو بات کر رہے ہیں ابا جی وہ بھی، ان میں بھی اللہ کے ایک نبی موجود ہے. کیا بات کرتے ہیں، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب سوال کرتے ہیں، اے میرے بیٹو، میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے، موت کب آ جائے کہہ نہیں سکتے، البتہ مجھے ایک فکر ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کی وندنا کرو گے، کس کو یہ کرو گے، گویا تمہارا یہ کیا ہوگا. ان کو فکر ہے تو یہ دیکھو کون یہ فکر کر رہا ہے، اللہ کے جن کا کام ہی یہ ہے لوگوں کو توحید اور رسالت کی دعوت دینا، اور جس گھرانے میں چار پیڑھیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے ان کو اپنی اولاد کے متعلق یہ فکر ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا. ما تعبدون من بعدی، تو ابا کو اطمینان چاہیے تھا، وہ گویا ان سے کچھ وعدہ لینا چاہتے تھے کہ میرے بعد تمہارا رہنا، تمہاری زندگی کیسی ہوگی، تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو مانو گے. تو جواب میں کیا کہتے ہیں، قالوا نعبد الہک جواب میں یہ عرض کرتے ہیں، ابا جان ہم آپ کے دنیا سے ختم ہونے کے بعد آپ کیا معبود، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے؟ الہ تو آپ کا معبود ہے، وہ الہ آبائے کا، اور جو آپ کے باپ دادے، کون باپ دادے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا معبود الہ واحدہ، وہی ایک اللہ، اسی کی ہم پوجا کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، اسی کو مانیں گے۔ جب یہ اطمینان حاصل کر لیا، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تب ان کو گویا سکون ہوا، اور گویا اس اطمینان کے ساتھ وہ دنیا سے گئے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے صدیوں پہلے پیش آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے گویا پوری امت محمدیہ کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک مومن جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق کیا فکر ہونا چاہیے، کیا فکر ہونا چاہیے؟ کیا یہ فکر ہونا چاہیے کہ میرے بعد وہ کیا کھائے گی، کیا تجارت کرے گی، کہاں رہے گی، ان کے مکان کا کیا حال ہوگا؟ نہیں، اس کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد کس ذات کی عبادت کرے گی، اس کا تعلق گویا الوہیت کا، عبادت کا، بندگی کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا۔ گویا اس واقعے کے ذریعے ہر مسلمان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ بس اب میری موت قریب ہے، تو وہ بھی بلاتا ہے اپنے اولاد کو، لیکن بلا کر کیا کرتا ہے؟ وہ جو دیندار لوگ ہیں، دیندار جن کو یوں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے، وہ بھی پہلے تو کیا کہ دیکھو بیٹا، یہ سب، یہ تجارت، یہ پورا امپائر جو میں نے قائم کیا ہے، تجارت بڑی، یہ فیکٹریاں، یہ دکانیں اور یہ سب سلسلہ، دیکھنا یہ اس میں کوئی کمی نہ آئے، مل جل کر کے رہیو اور خوب جو ہے محبت سے رہ کر کے، میں تمہارے لیے جو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو فیکٹریاں اس کی چار بنائی، دو دکانیں چھوڑ جا رہا ہوں اس کی کیا بنانا، چار بنانا، چار بنگلے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے آٹھ بنائی ہو، یہی سب تھی، اور مل جل کر کے رہیو، آپس میں جھگڑیو مت، دشمنوں کو پھنسنے کا موقع مت دینا۔ اور دیندار آدمی ہے، اس لیے اخیر میں کیا کہے، نماز کا بھی خیال رکھیو۔ اخیری جملہ، وہ بھی بڑی دبی سی آواز کے اندر، خاص اہتمام تو وہ سمجھے نہیں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں، نہیں یہ سب چیزیں اس فکر کی نہیں، فکر کی یہ ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کے متعلق یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بعد وہ کون سے دین پر قائم رہے گی۔ یہ فکر کون کر رہا ہے؟ حضرت یعقوب، جو خود اللہ کے نبی، ان کے ابا اللہ کے نبی، ان کے چچا اللہ کے نبی، ان کے دادا اللہ کے نبی، اور جن بیٹوں کو یہ کہا جا رہا ان میں بھی ایک اللہ کا نبی۔ اب جب ہم اور آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، آج اپنے ہندوستان کا نقشہ آپ نگاہوں کے سامنے ذرا دیکھ لیجیے، سوچ لیجیے اس وقت کیا ہے، اس وقت جو حالات بنائے جا رہے ہیں، جو محنتیں کی جا رہی ہیں، وہاں یہ بچوں کی تو کیا حیثیت ہے، ہم بڑوں کے ایمان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہیں، وہ جو نئی پالیسی تعلیم کی تیار کر رہے ہیں، اور آپ تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ان کی نئی پالیسی تیار ہو رہی ہے، اس نئی پالیسی کے اندر گویا ہر شہری کے لیے اور ہر ہندوستان کے بسنے والے کے لیے وہ کچھ چیزیں ضروری قرار دے دے، سرسوتی وندنا، उनके यहाँ सरस्वती उस देवी का नाम है जो इल्म की देवी कहलाती है। जैसे मुश्रिकीन मक्का के ज़माने में भी हर चीज़ की बात तकसीम अलग अलग खुदाओं के ज़रिए से होती थी। तो मोमिन जो मुवाहिद है, तौहीद मान का कायल, वो यूँ समझता है अकेला अल्लाह सब कुछ करता है। ये लोग तो कहा ये फला फला रोजी फलाना दे रहा है, तालीम फलाना दे रहा है, ये सब। तो इनके यहाँ वह इल्म देने वाली देवी कौन सी है? सरस्वती। उसी को बाकायदा पूजा की जाती है, हाथ जोड़े। हर स्कूल और तालीमी इदारे के अंदर आप दाखिल होंगे ना, उसके दरवाजे के ऊपर बाकायदा इसी सरस्वती देवी की मूर्ति रखी हुई होगी। और अब तो ये लोग लाजिम कर रहे हैं कि हर बच्चा आकर पहले क्या करे, उसके सामने हाथ दंडवत करे, दंडवत हाथ धो। एक इबादत का एक तरीका है ये दंडवत, ये भी इबादत की एक किस्म है। जैसे हमारी नमाज में रुकू होता है, सज्दा होता है, क़याम होता है, ऐसे ये एक तरीका है। तो ये सरस्वती देवी, फिर योगा, आप लोग योगा का भी तज़किरा सुनते रहते हैं अखबारों के अंदर, योगा, ये योगा भी उनके यहाँ इबादत का एक तरीका है। गोया ये सारी चीज़ें अमली तौर पर लाजिम करके लाई जा रही हैं। ये सब अभी ये लोग बना रहे हैं पॉलिसी, लाएंगे उस कानून को, पास करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। अभी उनका जो है ना पार्लियामेंट में पास करने के लिए अभी उनके पास पूरे लोकसभा में तो सब कुछ है, अक्सरियत है। राज्यसभा में अभी अक्सरियत हुई नहीं, इसका इंतज़ार है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम और आप तो गफलत की नींद सो रहे हैं। हम यूँ समझ रहे हैं कि यहाँ हमारी औलाद के लिए कोई फिक्र की बात नहीं, नहीं, बहुत फिक्र करने की ज़रूरत है। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अली, अला हज़रत अली मियां साहब रहमतुल्लाह अली, उनके राजीव गांधी का जब दौर था तो यूपी के अंदर यूपी की हुकूमत ने बाकायदा सर्कलर जारी किया था। काई का वही, हर स्कूल में जो भी बच्चा जाएगा वो सरस्वती वंदना करना उसके लिए ज़रूरी है। और हमारी इस्लामी एतबार से तो सरस्वती वंदना का मतलब ये हुआ कि ये जो है मूर्ति की पूजा हो गई, आदमी ईमान से निकल जाता है। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह ने बाकायदा बड़ी जुरात के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ राजीव गांधी के नाम ख़त लिखा था कि तुम्हारी हुकूमत के मातहत ये सर्कलर स्कूलों के अंदर जारी किया जा रहा है, इसको हटाया जाए, वरना मैं अपनी कौम से कहूँगा कि अपने बच्चों को स्कूलों से हटा लो। और उसी मौके पर हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, समझे न, अम कुंतुम शुहदा, बाकायदा एक पोस्टर की शक्ल में उसका उन्वान था मेरे बाद, मेरे बाद। और रियायत इसका तर्जमा बहुत आम किया था पूरे मुल्क में। खैर उस वक्त तो ये हुआ कि हजरत की इस जुरत के नतीजे में उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, वापस ले लिया। लेकिन अब ये हुकूमत जो है इस वक्त वो बाकायदा इसी लाइन से आगे बढ़ रही है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सोची जा रही हैं। वैसे भी ये हुकूमत की लाइन से अगर कुछ न करें तो भी इस वक्त का जो माहौल है, इस वक्त नौजवानों को बर्बाद करने के लिए, उनके अखलाक को ख़त्म करने के लिए, उनकी सोच को बिगाड़ने के लिए जो मुख्तलिफ तदबीरें पूरे आलमी पैमाने पर इंटरनेशनल लेवल पर इख्तियार की जा रही हैं, वो क्या कम है। वो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आप देखेंगे कि टीवी के प्रोग्रामों में ऐसी चीज़ें लाई जाती है जिसको देख करके आदमी का अकीदा मुतज़लज़िल हो जाता है, हट जाता है। इस्लाम एक मुसलमान बच्चा हो, उसके दिल में अल्लाह ताला की ज़ात के मुतालिक, हज़रात अम्बिया के मुतालिक, क़ुरान के मुतालिक, और जो है काबतुल्लाह के मुतालिक, जन्नत दोज़ख के मुतालिक जो बुनियादी चीज़ें अकीदे हैं वो ख़त्म हो जाएं। ऐसी चीज़ें बाकायदा ये लोग नए नए शोशे, नए नए इश्यू रोज़ाना अखबार में आप देखते होंगे छोड़ते। मुसलमान दाम देवबंद ने यह फतवा जारी किया, फलाम साहब ने यह फतवा, ان کو کیا لینا دینا اس سے. لیکن اس طرح گویا ہمارے نوجوانوں کی ذہنیت کو خراب کر کے ان کو ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ مستقل ایک سازش ہے, ایک سلسلہ ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ کو اندازہ نہیں, جو لوگ دنیا کا سفر کرتے ہیں, آپ کے یہاں بھی تبلیغ کی لائن سے جو لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے, میں تو اللہ کی فضل سے بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک میں ہمارے اسلاف ہمارے بڑوں کی محنت کے نتیجے میں مکاتب مدارس اور یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ, اس کی وجہ سے ہمارے بچے ہماری نسلیں اور ہم اور آپ ایمان کے اوپر قائم ہیں. ورنہ آج مسلم ممالک کہنے کو تو مسلم ممالک ہیں, لیکن وہاں جا کر آپ دیکھ لیجئے وہاں کے نوجوانوں کی اور نئی نسل کی بڑی تعداد وہ ہے جو ایمان سے عملی طور پر نکل چکی ہے. تو یہ سلسلے جو ہیں ہمارے اس ملک میں ہمارے بڑوں نے مکتب کے سلسلے جاری کیے ہیں. یہ دراصل کیا ہے, یہ دراصل ہماری اس نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کی ایک تدبیر ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, جب اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں تو وہ گویا مسلمانوں کی ان چیزوں کی حفاظت کا اہتمام کرتی تھی. جب یا اس ملک کے اوپر انگریز کا تسلط ہوا, انگریز کی حکومت آئی, تو اس نے پہلا کام تو یہ کیا, پہلی کوشش تو یہ کی کہ یہاں کے رہنے والوں کو عیسائی بنایا جائے, چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں. اس زمانے میں انگریز نے ابتدا میں باقاعدہ عیسائی پادریوں کی بڑی بڑی ٹیمیں, بڑے بڑے گروپ وہاں سے یورپ سے بلوائے, ہر علاقے میں ان کو پھیلایا اور خاص کر کے مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا اور گویا ان کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے بہت کوششیں ہوئیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ناقابل کو, علماء کو توفیق عطا فرمائی, وہ میدان میں آئے. انہوں نے باقاعدہ ان عیسائی پادریوں سے مناظرے کیے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب تہرانوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے وہاں مدرسہ قائم کیا مکہ مکرمہ میں سہولتیہ, اور بھی جو ہے دوسرے اکابی جو اس زمانے میں تھے, باقاعدہ ان پادریوں کو چیلنج کیا اور ایسا ان کے ساتھ ان سے ٹکر لی, مناظرہ کیا کہ ان کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی. اور انگریز نے بھی محسوس کیا کہ ہم اپنے اس پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکتے. بہرحال انہی سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے اکابر نے مل کر یہ تجویز کیا, اداؤ دیوبند کا قیام عمل میں آیا اور اسی کے ماتحت جو ہے مدرسے بنائے گئے, اور ان مدرسوں کے ماتحت مکاتب کا قیام عمل میں آیا. سب مختلف جگہ ہر بستی میں مکتب, جس میں ہر مسلمان بچے کو دین کی بنیادی تعلیم سکھائی جائے. ہمارے مکتب کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں کیا ہے, ایک تو عقائد کی درستگی, دوسرا قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا, تیسرا جو نماز روزہ وغیرہ کا طریقہ مسلمان بچوں کو سکھایا جائے, چوتھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرات صحابہ وغیرہ سے واقفیت, جو ایک مسلمان کے پاس جنرل نالج عام معلومات کے حساب سے جو چیزیں ہونی چاہیے, وہ یہ چار پانچ چیزیں ہیں جو ہمارے مکاتب کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہیں, اور وہی چیزیں مکتب میں پڑھائی جاتی ہیں تاکہ ایک مسلمان بچہ جو مکتب میں داخلہ لے, جب مکتب کی تعلیم پوری کر چکا ہو, ایک مسلمان کے لیے جتنا علم فرض عین ہے, یعنی علم کی جتنی مقدار سیکھنا ضروری ہے, وہ اس کو حاصل ہو چکا. یہ دراصل مکاتب جو ہے نا, وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں. آپ حضرات ان مکاتب کے اندر خدمت انجام دیتے ہیں, یہ مکاتب جو پڑھاتے ہیں وہ ساری وہ چیزیں ہیں, وہ علم کی مقدار فرض ہے کہ بڑے مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے علم کی وہ مقدار فرض کفایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ فرض عین کا درجہ فرض کفایا سے بڑا ہوا. تو بہرحال یہ مکاتب میں یہ سلسلے جو ہیں, اور آپ حضرات وہاں محنت کرتے ہیں, حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس عظیم خدمت کے لیے چنا, منتخب فرمایا. گویا آپ مسلمانوں کی جو نسلیں ہیں نئی نسلیں, ان نئی نسلوں کو ایمان کی, اسلام کی بنیادی چیزوں سے, صحیح عقائد سے, صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے سے, نماز روزے کے طریقوں سے, پاکی ناپاکی کس طرح ہے وہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کر کے ہر مسلمان کو مسلمان کیسا ہونا چاہیے, کم سے کم درجہ ایک مسلمان کے پاس کیا چیزیں معلوم ہو بتلاتے ہیں. اس لیے آپ جو محنت کر رہے ہیں بڑی عظیم محنت ہے, آپ کو اس میں خوب توجہ سے اور بہت زیادہ جو ہے نا اہتمام سے کام لینے کی ضرورت ہے, غفلت سے نہیں. آپ اپنے اس فرض منصبی کو پوری قوت کے ساتھ ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا. ذرا آپ اندازہ لگاؤ, اللہ نے آپ کو علم دین عطا فرمایا, جب آپ پڑھنے کے لیے جس مدرسے سے آپ فارغ ہوئے وہاں داخل ہوئے تھے, آپ کے ساتھ بہت سارے اور آپ جیسے لوگ بھی تھے, لیکن جب آپ فارغ ہوئے تو فراغت کے وقت ہم داخلے کے وقت آپ کی جماعت میں جتنے تھے اس میں سے آدھے تقریباً رخصت ہو چکے ہیں, آدھے ہی تھے جنہوں نے اپنی تعلیم کو کیا کیا, مکمل کیا. پھر جنہوں نے مکمل کیا ان میں سے کتنے ہیں جن کو اللہ نے اس خدمت میں لگایا؟ بہت سے وہ ہیں فراغت کے بعد بھی کوئی دکان پر جا کر بیٹھ گیا, کوئی جو ہے سعودیہ چلا گیا, کوئی کویت چلا گیا, وہ وہاں اپنی معاشی ضرورت کے لیے کام کر رہے ہیں. دین کی خدمت کا سہرا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر پہنا ہے, آپ پر یہ سعادت عطا فرمائی. یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم خدمت ہے جو آپ کے حوالے کی. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرہ, ہم نے گویا بنو اسرائیل حضرت موسیٰ کے قوم کا تذکرہ ہے کہ ان میں سے ہم نے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلاتے ہیں. یہدون بامرنا لما صبروا, یہ اللہ نے ان کو امامت اور مقتدا کیوں بنایا, ہدایت کا راستہ بتلانے کا کام کیوں لیا؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا. مکان بھی آیا تھے نا, یہ کہیں آپ مدرسوں میں پڑھے نا, تو مدرسوں میں پڑھ کر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جس صبر و تحمل, جس قربانی کی ضرورت تھی وہ آپ نے پیش کی, اللہ نے پھر اب آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. اور اب آپ کو گویا اس ہماری نئی نسل کے ایمان کی, اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دینا ہے. اس لیے آپ جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ, پوری ہمت سے, پوری قوت سے اور پورے شوق اور رغبت کے ساتھ, بے دلی سے نہیں, اس کو آپ اپنا فریضہ سمجھیے. یہ نہیں کہ کوئی نوکری کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ 24 گھنٹے آپ جہاں جس گاؤں میں, جس بستی میں, مکتب میں خدمت انجام دے رہے ہیں, خالی وہاں کے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں, وہاں کے بڑوں کو بھی نماز سے واقف کرنا, اسلامی احکام سے واقف کرنا, اور وہاں جو پورا مسلمان معاشرہ, مسلم سوسائٹی, مسلم سماج قائم ہے, وہاں کی شادیاں, وہاں کی ہمیاں, موت وغیرہ سب اسلامی طریقے کے مطابق ہو, وہ سب آپ کو دیکھنا ہے. لوگوں کو باقاعدہ اس کی رہنمائی کرنا ہے. خالی مکتب میں بچے جو آتے ہیں ان کو پڑھایا نہیں, آپ امامت کے ساتھ ساتھ جمعہ کے موقع پر لوگوں کو ان ساری چیزوں سے واقف, آج کل اخبارات میں روزانہ یا ہر 8-10 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایشو, کوئی نہ کوئی شوشہ مسلمانوں کے کسی مسئلے کے متعلق چھوڑ دیتے ہیں, تاکہ پڑھنے والوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہو. آپ کا فریضہ ہے وہ جو مسئلہ چھیڑا ہے نا, اس کو صحیح سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں. آپ اگر نہیں سمجھ پاتے تو آپ نے جہاں سے علم سیکھا ہے, جس مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں, وہاں آپ کے اساتذہ موجود ہیں, بڑے علماء ہیں, ان سے آپ کانٹیکٹ کریں, رابطہ کیجیے کہ بھائی فلاں اخبار میں یہ بات چل رہی ہے, کیا ہے اس کی, کیا حقیقت ہے, آپ جانیے, آپ خود سمجھیے, اس کے بعد لوگوں کو سمجھا کر ان کے دلوں میں جو ہے اسلام کے اس حکم کے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کو دور کیجیے. یہ آپ کا فریضہ ہے, یہ کام آپ کو کرنا ہے. گویا तीन घंटे बच्चों को पढ़ा लिया, इतना ही नहीं फिर उन बच्चों के ऊपर भी मेहनत करनी है, उनको कुरान सही पढ़ना आ जाए, उनके अकायद दुरुस्त हो जाएं, नमाज वगैरह से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं, उनकी वजाकता जो है इस्लामी बन जाए, वो हर चीज में गोया इस्लाम की झलक नुमाया हो, नजर आवे, ऐसी आप उनकी तरबियत कीजिए। आप पूरी तवज्जो और बड़ी मोहब्बत के साथ, वो बच्चे जब आपके पास आवे ना तो पूरी मोहब्बत और तवज्जो से उनको पढ़ाइए, उनके साथ मार पिटाई सख्ती वगैरह। आमतौर पर लोगों को शिकायत होती है कि मकतब में ये पढ़ाने वाले मौलवी बच्चों की पिटाई करते हैं, कभी एक उंगली भी ना लगाई। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुतालिक हदीस में सराहत मौजूद है, शमाइल में और दूसरी कुतुब हदीस के अंदर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी की पिटाई नहीं की, न किसी औरत की, न किसी गुलाम की, न किसी जानवर की। आपका तो यह हाल था, तो हम जो आपके वारिस बने हुए हमें भी यही अंदाज इख्तियार करना चाहिए, और इसी तरह मोहब्बत से, सख्ती से नहीं बल्कि मोहब्बत से तलबा के साथ, बच्चों के साथ हमें पेश आना है। कुरान में बारी तारा फरमाते हैं, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم اور مہربان ثابت ہوئے ہیں, اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے, کون صحابہ جو حضور کے عاشق, تو آپ سختی سے اگر پیش آتے ہیں تو سختی سے پیش آنے کی صورت میں کوئی کام نہیں ہو سکتا, بچے وحشت کریں گے اس انداز سے. بچوں آپ آج کل تو دنیاوی تعلیم جو اسکولوں میں ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے, ایسی محبت سے بچوں کو پڑھایا تھا کہ بچہ کہتا ہے مجھے لے جاؤ وہاں پہنچاؤ. ہمیں بھی مکاتب میں اسی انداز سے بچوں کو پڑھانا ہے, ان کی تربیت کرنا ہے کہ وہ بچہ گویا دوسرے دن وقت آنے سے پہلے ماں باپ کو یوں کہے کہ مجھے چھوڑا, گھر کے مقابلے میں مدرسے میں رہنے کو وہ پسند کرے خوشی سے شوق سے. بہرحال ان کی تعلیم و تربیت کی طرف آپ کو خصوصی توجہ کرنی ہے, اور آپ اس کام کو اپنا فریضہ سمجھ کر, خالی جو ہے نا وہ نوکری سمجھ کر نہیں, ایک نظریہ نوکری والا ہے, سروس نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ کی احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم پوری محنت کے ساتھ اس کام کو انجام دیں, اور گویا ہم سمجھیں کہ بھئی اللہ ایسا موقع ہر ایک کو, ایسی سعادت ہر ایک کو نہیں دی جاتی, اللہ نے مجھے عطا فرمائی. تو آپ پوری توجہ کے ساتھ اس میں لگے, بچوں کی تعلیم پڑھانے کے لیے بھی طریقہ ایسا اختیار ہو کہ ان کو آسانی سے سبق یاد ہو جائے. آج کل تو پڑھانے کے لیے نئے نئے طریقے باقاعدہ علماء ایجاد کر رہے ہیں, بتلا رہے ہیں. ایسے موقعوں پر جب کہیں بہت سی جگہ پر باقاعدہ جو ہے نا وہ اساتذہ کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے اس کی ترتیب بتائی جاتی ہے, تو ایسے موقعوں پر بھی بعد میں تو ہمارے علماء کیا کہتے ہیں, بھائی ہم تو پڑھ کر کے آئے ہیں, ہم کو کیا سکھانے کی ضرورت نہیں. ہر وقت آدمی جو ہے سیکھنے کا محتاج ہے. یہ بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے ماہرین, اب آپ کے ہاں آئی اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, بڑے بڑے مختلف بیماریوں کے ماہرین جو ہیں, جو ان کے پاس لوگ جاتے ہی علاج, وہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے اخبار میں اشتہار ہے فلانا ڈاکٹر صاحب 5 مہینے کے لیے مزید ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے امریکہ گئے, وہ ڈاکٹر خود دیتا ہے قائمے اخبار میں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ یہ پڑھیں گے تو یہ سوچیں گے اس کو کچھ آتا نہیں تھا, نہیں بلکہ یہ پڑھ کر کے اور زیادہ اس کے ساتھ عقیدت بڑھتی ہے. تو آپ بھی گویا بچوں کو سکھلانے کے جو نئے طریقے ہیں ان طریقوں کی طرف توجہ کیجئے, اور ایسا انداز اختیار کیجئے کہ آسان سے آسان طریقے سے بچہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے, ان احکام سے واقف ہو, ان چیزوں کا شوق اس کے دل کے اندر پیدا ہو. بارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ جو سعادت عطا فرمائی, جو موقع دیا, بڑا زرین سنہرا موقع ہے, اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے. آپ بچوں کی تربیت تو کریں گے بڑوں کے ساتھ, جمعہ آپ چونکہ امامت بھی کرتے ہیں, جمعہ کے خطبے سے پہلے آپ جو بیان دیں گے اپنی زبان میں ملیالم کے اندر, اس میں گویا ہر شادی کے موقع پر شادی کیسی ہونی چاہیے, جو رسمیں ہیں رواج ہیں ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ بھائی یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے, یا موت میت کے موقع پر جو رسمیں اور جو طریقے غلط ہیں, ہر ایک چیز معاملات لوگوں کے اگر درست نہیں ہیں, حرام کا طریقے سے کمائی حاصل کر رہے ہیں, تو اس کو بھی آپ محبت کے ساتھ لوگوں کو بتلائیے کہ بھائی یہ طریقہ غلط ہے, اس طریقے سے آپ کمائیں گے اور یہ روزی آپ کے پیٹ میں جائے گی تو اس سے جو ہے نا اللہ ناراض ہوں گے, اس سے آپ کے اخلاق خراب ہوں گے, آپ کے اعمال بگڑیں گے, اس طرح گویا آپ کو معاشرے کے اندر پھیلنے والی ان تمام برائیوں کا جائزہ لے کر ان کو درست کرنے کے لیے محنت کرنی ہے, اور گویا آپ 24 گھنٹے اس میں لگے رہیں, اور اس کے علاوہ اپنی ذات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق, 5 وقت کی نماز تو آپ پڑھاتے ہیں امام ہونے کی حیثیت سے, لیکن نہیں اتنا کافی نہیں ہے, آپ روزانہ قرآن کی ایک مقدار کی تلاوت کا اہتمام کیجیے. آج ہمارے علماء جو دین کا کام کرتے ہیں پڑھاتے ہیں, ان سے آپ پوچھیں گے آپ روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں, حافظ قرآن ہے قاری ہے, لیکن اس کو پوچھیں کتنا روزانہ پڑھنا پڑتا, میں کتنا وہ ایک پارا آدھا دو رکو بھی پڑھتے نہیں. حضرات صحابہ کو دیکھیے, صحابہ میں جو قاری تھے قرآن کے پوری منزل روزانہ پڑھتے تھے, اور وہ بھی بعض وہ تھے جو 24 گھنٹے چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہتے تھے, بعض راتوں کو جو ہے تہجد کے اندر اس کا اہتمام, کون صحابی ایسا تھا جو تہجد کا اہتمام نہ کرتا, وہ لوگ میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں لیکن رات کو جو ہیں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. یہی تو وہ چیز تھی جس نے ہمارے بزرگوں کو دنیا کے جو ہے ان بڑے بڑے حکومتوں کے سامنے کامیابی عطا فرمائی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تہجد کی نماز چھوڑے ہوئے ہیں, نبی قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس کی تاکید فرمائی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا, اور اسی طرح قرآن میں اور جگہ پر, اور اپنے نیک بندوں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتہجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, کئی آیتوں میں تہجد کی بڑی تاکید, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی میں آپ نے پڑھا ہوگا, علیکم بقیام اللیل فإنہ دعو الصالحین قبلک, کہ تم رات کے قیام کو تہجد کو لازم پکڑو, اس لیے کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ, ہم بھی اگر اپنے آپ کو صالحین کی جماعت میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرنا پڑے گا, رات کو سوئے رہے اور پھر صالحین کی جماعت میں داخلہ چاہتے ہیں تو یہ نام حضور فرماتے ہیں دعو الصالحین قبلک, اور پھر مقربۃ لکم الی ربکم, تم کو یہ نماز اللہ سے قریب کرنے والی, اور مغفرۃ للسیئات, گناہوں کا کفارہ, منہات للرشد, اور غلط کاموں سے روکنے والی, اور مطرزۃ للدار الجسد, گویا اس کی عادت ڈالو گے تو یہ نماز تہجد کی آپ کے جسم میں سے بیماری کو بھگانے والی. جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا, ان کی طبیعتیں بڑی نشیط رہتی ہیں, چاک و چوبند, بہت جو ہے حشاش بشاش, سستی نہیں, وہ اپنے کام میں برابر لگے رہتے ہیں, اس لیے اس کا بھی اہتمام, قرآن کی تلاوت کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, ذکر کا اہتمام. قرآن میں باری تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ذکر کی تاکید فرمائی, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کتنا اہتمام کرتے تھے, تو اس لیے آپ کی 24 گھنٹے کے معمولات میں وہ آپ صبح شام کی تسبیحات کتنی ہیں وہ آپ کو مقدار اس کا اہتمام. قرآن میں بھائی تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً, اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, وسبحوا بکرۃ واصیلا, تو صبح شام دو تسبیح پڑھ لی تو وہ کثرت سے ذکر ہے؟ نہیں, کثرت کا ذکر تو یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبہم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قل للالباب ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں اولو الالباب عقل مندوں کے لیے. عقل مند کون؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں عقل مندوں کی پہچان کرواتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، اپنی پہلوؤں پر لیٹے لیٹے. انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو کھڑا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہوا ہے. گویا ان تینوں حالتوں میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہے اولو الالباب کی شان. قرآن میں اللہ نے حکم دیا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم، اللہ کو یاد کرو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، اپنے پہلوؤں پر لیٹے لیٹے. گویا ہمارا مزاج، ہماری طبیعت میں ذکر اتنا رچ بس جائے، اتنا سرایت کر جائے کہ ہر وقت ہم اس میں مشغول ہوں. یہ چیز ہمارے لیے، دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے، علم دین میں لگنے والوں کے لیے نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا. اس کے بغیر کریں گے تو اس میں روح نہیں ہوگی، خالی ڈھانچہ ہے، خالی ڈھانچہ ہے. روح پیدا ہوگی اسی وقت جب کہ ان چیزوں کا اہتمام کرو. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، پھر بھی رات رات بھر آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے. بخاری شریف میں حضرت عائشہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قد غفر اللہ، کہ آپ اتنی، روایت میں ہے کہ آپ اتنی راتوں کو نماز پڑھتے تھے، کھڑے رہتے تھے، کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ گیا، پاؤں میں شگاف پڑ گیا. تو صحابہ نے عرض کیا، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی اگلی پیچھے بھی خطائیں معاف کر دی، آپ اتنی تکلیف کا ایک اٹھا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا، افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اتنی نعمتیں، جب اللہ نے اتنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی، اپنے دین کا علم عطا فرمایا، اس کی خدمت کی توفیق دی، یہ سب کام اللہ آپ سے انجام دلوا رہے ہیں، تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. اس لیے اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک کہ یہ تعلق اللہ کے ساتھ آپ قائم نہیں کریں گے، وہاں تک آپ کی ان دینی خدمات کے اندر جان اور روح پیدا ہونے والی. کہ ہمارے اکابر اور اصلاف کو اللہ نے جو قبولیت عطا فرمائی، وہ قبولیت کی بنیاد یہی تھی کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے مراتب مقامات عطا ہوئے، پھر بھی رات کا بڑا حصہ اللہ کی عبادت مشہور. بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہے کہ اشعار پڑھے ہوں گے کہ وہ اس حالت میں رات گزارتے ہیں کہ آپ کا پہلو جو ہے وہ خوابگاہ سے، بستر سے الگ ہوتا ہے. یبی تو یجافی جنبہ فراشی ہلستسخلت بالکافری بالمشرکین المداجی. گویا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر حضرت ابو بکر کا حال برا وہیں بخاری ہی میں موجود ہے. باقاعدہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر اوٹا بنایا تھا، ایک چبوترا، رات کو اسی پر نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. مشرکین کی عورتیں اور بچے اس کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، اور مشرکین کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ہمارے بچے اور عورتیں جو ہے وہ ایمان میں لے آئیں. انہوں نے روکنا چاہا، نہیں مانا تو تکلیفیں پہنچائیں. تو اس تکلیفوں سے عاجز آ کر حضرت ابو بکر مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، تو وہ قبیلہ قارہ کا جو سردار تھا ابن الدغینہ، اس نے کہا کہاں جائے، میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، تکلیفیں پہنچائی. آپ جیسا آدمی جن کی یہ خوبیاں ہیں، اگر آپ جیسا آدمی چلا جائے گا تو چلو میں تم کو امن دیتا ہوں. چنانچہ وہ ابن الدغینہ نے آ کر مکہ میں اعلان کیا مشرکین مکہ سے کہا کہ میں ان کو مان دیتا ہوں. کہا آپ جا مان دیتے ہیں جب ہم آپ کے ماننے کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ایک شرط ہے, ان کو کہو کہ یہ گھر کے باہر چبوترا کا بنا ہے اور رات کو نماز پڑھتے ہیں اور زور زور سے قرآن پڑھتے ہیں, ہم کو اپنے بچوں کے متعلق ڈر رہے کہیں اس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لے, ان کو کہو یہ گھر میں کریں. مان لیا. چند دن تو حضرت ابوبکر نے اس پر عمل کیا, پھر ان سے رہا نہیں گیا, پھر گھر کے باہر وہی چبوترے پر آ کر چالو کر دیا. تو مشرکین نے جا کر ابن الدغینہ سے کہا کہ دیکھو آپ نے ان سے کہا تھا نا, اب وہ مان نہیں رہے, وہ تو پھر آ کر کے عیسائی کر. ابن الدغینہ نے آ کر حضرت ابوبکر سے کہا, حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, تم چاہو تو اپنی امان واپس لو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت حضور صاحب آپ نے پڑھی ہوگی روایت, شمائل میں بھی پڑھی ہے, بخاری میں بھی غالباً موجود ہے, کہ ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس سے گزرے, وہ نماز میں قرآن آہستہ پڑھ رہے ہیں, اور حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو نماز میں قرآن وہ زور سے پڑھ رہے تھے. صبح کا جب دونوں حضور کی خدمت میں آئے تو پوچھا حضور نے حضرت عمر, تم تو آہستہ پڑھ رہے تھے. حضرت ابوبکر جواب میں کہتے ہیں اس میں او مناجی کہ جس ذات سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس کو تو میں سنا رہا تھا, یعنی اللہ تو سن رہا ہے. اور حضرت عمر سے کہا تم زور زور سے پڑھتے ہو, تو کہا کہ وہ اخذ الوسنان واطرد الشیطان, سونے والوں کو جگاتا تھا اور شیطان کو بھگاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا ذرا تم آواز بس کرو, اور حضرت ابوبکر سے کہا آواز ذرا تم بلند کرو. یہ سب کیا تھا؟ یہ تہجد میں باتیں قرآن پڑھا جا. یہ سب حضرات صحابہ, حضرات ائمہ, ائمہ کے حالات آپ پڑھیں گے, ائمہ مجتہدین کے, محدثین کے, کوئی ایک بھی ایسا بتاؤ جو رات بھر سوتا رہتا ہو, جو تہجد نہ پڑھتا ہو. ان میں کی بڑی تعداد وہ تھی کہ ان کی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی. اس لیے اہل علم کو چاہیے کہ وہ اپنی راتوں میں اللہ کی طرف خاص توجہ دیں, اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں. یہی وہ چیز ہے جو آپ کی دینی اور علمی خدمت کے اندر جان ڈالے, اس لیے اس کا اہتمام کرنا ہے. اور اس کے لیے اللہ کے نیک بندے اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان سے تعلق قائم کرو, ان کے پاس رہو, یہ چیز آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے, اور یہ جو ذمہ داران بھی آئے ہوئے ہیں, بہرحال بچوں کی, مسلمان بچوں کی یہ ابتدائی پرائمری دینی تعلیم ہے, اس کے لیے خاص توجہ کریں, اور مکاتب کا نظام بہتر سے بہتر, مضبوط سے مضبوط بنے, اس کی فکر ہونی چاہیے. آپ کی بستی میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو مکتب میں نہ آتا ہو. سب کوئی نہیں آتا تو جاؤ, وہاں ذمہ دار بھی جاویں, آپ مدرس بھی جاویں, اس سے ملاقات کرو بچے کے باپ سے, بھائی آپ کا بچہ مکتب میں نہیں آتا, کیا وہ مسلمان نہیں ہے, اس کو قرآن نہیں پڑھانا؟ آپ اس کو ترغیب دے کر باقاعدہ پڑھانے کے لیے لائیں, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ہمارا علاقہ ہے گجرات میں, ہمارا بھروچ وغیرہ کا علاقہ, وہاں الحمدللہ کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں کا ہر بچہ مکتب میں پڑھنے نہ جاتا, سب ایک بھی بچہ ایسا نہیں ملے گا جو مکتب میں نہیں جاتا. اور ہمارے مکتبوں کے اندر ایسا نظام باقاعدہ, جب سالانہ امتحان آتا ہے اور اس امتحان کے موقع پر باقاعدہ تمام بستی کے اندر ایک خوشی کی لہر پھیل جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں آج بچوں کا امتحان ہے, اور امتحان اور جلسے کے موقع پر پورا گاؤں خوشی مناتا ہے. گویا یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے, اس کا اہتمام ہو. ذمہ دار حضرات بھی اس میں گویا توجہ دیں, اور مکتب اچھے سے اچھی طرح چلے, بچے برابر پابندی سے حاضری دیں, اس کے لیے بھی باقاعدہ کوشش کرنی چاہیے, اور ماں باپ کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے, اس کے لیے جو جو تدبیریں کرنی چاہیے اس میں آپ حضرات علماء مدرسین بھی اور آپ ذمہ دار حضرات کوئی بھی کوئی کمی نہ کریں. انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ باقی رہا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں, ہماری نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھیں گے, اور یہ لوگ چاہے کیسی قانون پاس کرتے رہیں, کیسی سازشیں کرتے رہیں, لیکن جو ہے انشاءاللہ اگر ہماری یہ کوششیں جاری رہی تو کوئی ہماری نسلوں کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا, اور خدا نہ خواستہ ہم نے غفلت برتی تو وہ کچھ نہیں کریں گے, تو بھی اللہ نہ کرے ہماری اولاد اور ہماری آگے کی نسل ایمان سے محروم ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق و سعادت دعا کر لیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مکاتب کا یہ سلسلہ اللہ جو جاری ہے اللہ اس کو پوری اللہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانے کی ان سب اہل علم کو توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ کوئی بستی اس سلسلے سے محروم نہ رہے, اور بستی کا کوئی بچہ مکتب میں آنے سے رہ نہ جائے, اس کی اللہ فکر کرنے کی ان ذمہ داروں کو اور اساتذہ کو توفیق عطا فرما. اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما, اور اس کے لیے جس نوع کی قربانیاں دینی چاہیے, جو محنت کرنی چاہیے, وہ سب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہماری کوتاہیوں کو دور فرما. اللہ اس کی وجہ سے کل کو قیامت میں ہم ماخوذ نہ ہوں, ہماری اللہ قیامت کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ, یا اہل علم اور ذمہ داران جو آئے ہیں ان سب کو تو اپنی بارگاہ میں حسن قبول عطا فرما, اور ان میں سے ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ اس لائن کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى